इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ किताबों में लिखा गया है। बहुत सारी सीरत ऐसी है जिस पर अमल करना हम लोग के लिए मुमकिन है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये अदम शिनाख्त किस वजह से है, और अगर हम सही तौर से आपकी सीरत को पहचानना चाहें तो ज़िंदगी के किन पहलुओं पर गौर करना चाहिए हमें?
सबसे मरहला जो मैं समझता हूँ कि अदम शनाख्त है और अदम मारिफत है, क्यों है वो फ़कत और फ़कत जहालत की वजह से है। मासूम के पास एक शख्स आता है और सवाल करता है कि मौला आपका दुश्मन कौन है? अगर आप फरमाएं और दुश्मन की निशानदेही कर दें तो हम आमादा हैं क़याम के लिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अपने दुश्मन से हमें आगाह करें कि आप अहले बैत आले अतहार का दुश्मन कौन है। मासूम ने फरमाया कि अगर ऐ साइल और ऐ शख्स, अगर तू हमारा दुश्मन जानना और पहचानना चाहता है तो हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जहालत है। इसी जहालत की वजह से हमारे दुश्मन पैदा होते हैं, अदम मारफत की वजह से हमारे दुश्मन पैदा होते हैं। जब मारफत नहीं होगी, जब शनाख्त इमाम नहीं होगी, तो किस तरह आदम उनके अकवाल से आशना होगा, किस तरह उनकी सीरत से आशना होगा। ये
बेशक
सीरत से आशना होना ये मुकदमा बनता है अमल करने का। अगर आशनाई ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो अमल की कोई गुंजाइश ही बाकी
बेशक
नहीं
भाई साहब,
रहती।
बेशक
सबसे पहले हमें इन हस्तियों की मारफत का होना ज़रूरी है। जब हम जान लेंगे, इनकी मारफत हासिल कर लेंगे, बाद का मरहला आता है अमल का मरहला। जितनी जितना इल्म बुलंद होगा, जितनी मारफत बुलंद होगी, उतना अमल ही बुलंदतर होता जाएगा।
बेशक। किन ज़िंदगी के किन पहलुओं पर हम लोगों को ज़्यादा यानी उबूर होना चाहिए अपने आइम्मा मासूमीन बिलख़ुसूस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में?
इमाम हाशिम की ज़िंदगी पे हम जब निगाह डालते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत को मद्देनज़र रखते हैं, तो हमें उनकी सीरत में यही चीज़ें दिखाई देती है कि इमाम का पहला दौर जो गुज़रता है मदीने मुनव्वरा में, वो एक इल्मी यूनिवर्सिटी का इनेकाद है। इमाम के शबरूज किस तरह गुज़र रहे हैं, किस आलम में और किस हालत में इमाम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इस हवाले से हम जब देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम सुबह को आते हैं और कभी मस्जिद नबवी में मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, लोगों से कहते हैं, लोगों मुझसे पूछो, मेरी ज़ात तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, इल्म के उकदे हल करने के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ, और
सुभानअल्लाह,
कभी अपने घर के दरवाजे पे आके साइलीन को उनके मसाइल का हल बताते हैं। तो इल्मी उकदे हल करने में इमाम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा किरदार है। इमाम ने वो इल्मी दानिशगाह की बुनियाद रखी मदीने मुनव्वरा में। बाद इमाम जाफर सादे को इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, अगर देखा जाए कि जिस हस्ती ने सबसे ज़्यादा आलूम आले मोहम्मद को नशर व इशाअत के तौर पे उजागर किया है, वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की हस्ती है। और मैं यहाँ पे वही कौल नकल करना चाहूँगा जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ए बेटा कादिम, खुदावंद मुताल तुझे एक फ़र्जंद अता करेगा, और वो फ़र्जंद तेरा ऐसा फ़र्जंद होगा जो आलम आले मोहम्मद होगा। और फरमाया कि बेटा काजिब, काश के मैं उस वक्त ज़िंदा होता और आले आलम आले मोहम्मद की ज़ियारत मुझे नसीब होती। इमाम रिज़ा वो हस्ती है कि जिसके मुश्ताक ज़ियारत हैं जनाब जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहला मरहला जो इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें लेना है वो इल्म है, कि इल्म की ज़कात दो, इल्म की खैरात दो लोगों को, इल्म हासिल करो, इल्म को आगे फैलाओ। और दूसरा मरहला जो इमाम की सीरत से हमें ये देखने में मिलता है और इस पे अमल करने की ज़रूरत है कि इमाम का सलूक और इमाम का रवैया अपने गुलामों के साथ कैसा हुआ करता था। गुलामों के साथ दस्तरखान बिछा के खुद ही उनके साथ बैठ के खाना खा दिया करते थे। लोग कहते थे कि आपकी मंजिलत कुछ और है, आप खानदान रिसालत से ताल्लुक रखते हैं, ये गुलाम कुजा और आप कुजा। तो आप फरमाते थे, मैं यही इम्तियाज खत्म करने के लिए तो इन्हीं के साथ बैठता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, ये भी खुदावंदे मुताल की मखलूक हैं, इनका भी दिल है, इनकी भी ख्वाहिश है, इनकी भी तमन्ना है। اور امام کا یہ وتیرہ ہوتا تھا، صدقات دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، تو مخفی انداز میں ایک سائل آتا ہے امام کی خدمت میں اور امام سے آ کے سوال کرتا ہے، امام اسے 200 دینار دیتے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ دروازے کے اندر سے کھڑے ہو کے ہاتھ باہر کو نکالتے ہیں اور امام اس کے ہاتھ پہ 200 دینار رکھتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، مولا آپ کو آپ اس کو سامنے بھی تو دے سکتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھ رضا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے سوال کی شرمندگی اس کے چہرے پہ میں دیکھوں۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو جو ہمیں ضرورت ہے ان پہ عمل کرنے کی۔
امام رضا علیہ السلام مجبور ہوئے، یہ سب کو معلوم ہے کہ مجبور ہوئے کہ مدینے سے طوس کی جانب روانہ ہو، مامون عباسی نے دباؤ ڈالا تھا اور حتیٰ آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ میں چاہوں گا آپ سے کہ مزید اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔
ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ہارون رشید ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی بادشاہت عرب و عجم پہ پھیلی ہوئی تھی، تو اپنی زندگی میں ہی یہ اپنے دونوں بیٹوں کو سلطنت تقسیم کر کے دے دیتا ہے۔ مامون کو یہ عجم کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور امین کو عرب کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب یہ دونوں بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی پوری سلطنت عرب و عجم کی بادشاہت تقسیم ہو جاتی ہے، تو بعد میں امین کے کان میں کوئی جا کے کہتا ہے کہ امین، یہ آپ کا بابا تو عرب و عجم کا بادشاہ تھا اور آپ دو بھائی ایک عجم لے کے بیٹھ گیا، ایک عرب لے کے بیٹھ گیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ایک ہی بادشاہ ہوتا، تو کیوں نہ ہو کہ عجم کی بادشاہت بھی تم لے لو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، یہاں پہ اسے قتل کر ڈالو اور عجم کی بادشاہت تجھے مل جائے گی۔ وہ اسی سازش کے تحت اپنے بھائی کو رسمی طور پہ دعوت دیتا ہے، لیکن مامون اس کی دعوت کو انکار کر دیتا ہے، اس کی دعوت پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو امین کیا کرتا ہے کہ اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، امین اس کی سلطنت پہ حملہ آور ہوتا ہے ایک بڑے فوج اور لشکر کے ساتھ، تو شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ بالآخر عراق سے امین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے اور بعد میں تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو اب عرب و عجم کی بادشاہت مامون کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، امین پسپا ہو جاتا ہے، اسے شکست کا سامنا ہوتا ہے اور اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب جبکہ بادشاہت تو مامون کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن ادھر سے علویوں نے بغاوت شروع کر دی، کیونکہ عباسی خاندان کے ظلم و تشدد کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ جس طرح سے علویوں پہ انہوں نے ظلم و تشدد کیے، تو ادھر سے علویوں نے ایک شورش پپا کی اور بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ ادھر سے جو امین پرست لوگ تھے، امین کے چاہنے والے تھے، امین کے دوستدار تھے، انہوں نے بھی بغاوت کر لی، اور ادھر سے خراسان سے شیعان حیدر کرار، شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی مامون کی حکومت کی بغاوت۔ جب تینوں طرف سے بغاوت کا اسے سامنا ہوتا ہے، یہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے پریشانی کے عالم میں، اپنے وزیر فضل بن سہل کو بلا کے اس سے مشورہ لیتا ہے، تو فضل کہتا ہے کیوں نہ ہو کہ شیعوں کی بغاوت کے روک تھام کے لیے اور علویوں کی بغاوت کے روک تھام کے لیے آپ امام ہشتم علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ولی عہد مقرر کر دے۔ تو اس طرح سے علویوں کی بغاوت بھی ختم ہو جائے گی، دب جائے گی، اور ان کا بھی جو شیعان حیدر قرار ہے وہ بھی خاموش ہو جائیں گے اور ساکت ہو جائیں گی، آپ کی کرسی بچ جائے گی۔ تو اسی مشورہ پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے ہاں یہ ایک اشتباہ پایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، ایک غلط فہمی ڈالی جاتی ہے ذہان میں کہ یہ مامون محبت اہل بیت کا اس طرح سے اس نے اظہار کیا کہ وہ محب اہل بیت تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب خلافت دینا چاہتا تھا یا ولی عہدی تھی، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ فقط اور فقط اپنے منصب اور اپنی کرسی و اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے یہ کھیل کھیلا، اور اسی مقصد کے تحت وہ ایک وفد کو بھیجتا ہے مدینہ منورہ میں، امام کو مجبوراً اور اکراہن خراسان کا سفر کرنا پڑتا ہے اور مامون کے پاس آنا پڑتا ہے، اور مامون پھر پیشکش کرتا ہے امام کو ولی عہدی کی، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ جب قتل کی دھمکی دینے لگا ہے تو اس طرح سے میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں تیرے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، فقط اور فقط جب کبھی ضرورت پڑے گی تو قرآن و سنت کی روشنی میں مشورہ دوں گا۔
امام رضا علیہ السلام جو ہے اتنا آپ کا اثر و رسوخ تھا محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کہ اسے خوفزدہ ہو کے یہ کام کیا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ جو تھا اس کے خوف کا، اس کی اصل وجہ یہ اثر و رسوخ تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھیں مامون کے خوف کی؟
خوف ہراس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بابوڈ کا خوف ہراس اس کے بابا سے چلا آ رہا ہے، ہارون رشید کے، جو جس نے مسموم کیا ہے امام ہفتم امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور ہارون رشید انتہائی ظالم بادشاہ کے طور پہ جانا جاتا تھا اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، تو اس کے بعد عباسی خاندان۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق کی اگر ورق گردانی کی جائے تو بنی امیہ کے مظالم سے زیادہ مظالم اور زیادہ تشدد اگر ملتا ہے تو یہ بنو عباس میں ملتا ہے۔ تو بنو عباس نے اس طرح سے لوگوں کو ہراساں کیا ہوا تھا کہ لوگوں میں ایک ترس کی اور خوف کی فضا پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بنو عباس ہوں یا بنی امیہ ہوں یا جو بھی ظالم حکمران ہو، وہ فقط اور فقط لوگوں کے سروں پہ تو حکومت کر سکتا ہے، اگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کا خالق کائنات نے کسی کو اختیار دیا ہے تو وہ فقط محمد و آل محمد ہیں۔
اچھا، اس میں ایک چیز تھی کہ امام جب مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو شروع میں حتی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امام جو ہے خوشی خوشی جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو خلافت ملنے والی ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے بالکل تمام یہ جو ان لوگوں کے منصوبے تھے اس پر پانی پھیر دیا۔
جی، لوگ مبارکباد دینے کے لیے بھی آئے لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ میں خوشی سے نہیں جا رہا، نہ ہی مجھے یہ محبت سے بلا رہے ہیں اور مجھے اپنا حق دینے کے لیے یہ لے کے جا رہے ہیں، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس طرح سے ظاہر کیا کہ جب امام کو لے جانے پہ مجبور کیا گیا تو امام آتے ہیں سب سے پہلے بقیع میں، جنت البقیع میں اپنی ماں زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کو الوداع کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، پھر نانا محمد کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں اور آخری سلام پیش کرتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، تمام کو الوداع کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مولا کیا ہو گیا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں اور یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ سفر پہ جاتے وقت رویا جائے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سفر پہ جاتے وقت نہیں رویا جاتا جو سفر خوشی کا سفر ہو۔ میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ یہ میرا سفر خوشی کا سفر نہیں ہے، میں اس سفر سے واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا اور میں خراسان میں غربت کے عالم میں شہید کر دیا جاؤں گا۔